نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة انفال سے سبا پارے کی تلاوت کی گئی ہے. سورة انفال اور توبہ، یہ دو سورتیں ہیں جن کے مضمون تقریباً ایک جیسے ہیں. زیادہ تر اس میں جہاد کا ذکر ہے، جنگ بدر کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے بعض دیگر واقعات حنین سے متعلق اور تبوک سے متعلق بھی ہیں. سورہ انفال میں خاص طور پر سورہ جنگ بدر کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کفر اور اسلام کا یہ سب سے پہلے معرکہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کو ایک دن اس بات کی اطلاع ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے گا، اور یہ قافلہ معمولی نہیں تھا بلکہ اس میں سارے مکے والوں کی رقم لگی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس کچھ تولہ چاندی تھی تو وہ بھی اس نے لگا دی تھی. اور چونکہ یہ ساری کی ساری قوت اور طاقت مسلمانوں کے خلاف صرف ہوتی تھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کمپنی تھی مسلمانوں کے خلاف تجارتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس کی کمر توڑی جائے. تو ابتداءً خیال یہی تھا کہ اس تجارتی قافلے پر دھاوا بولا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام سے کہا بھی، اور خاص طور پر یہ نہیں کہا کہ بھی سب کے سب تیار ہو جائیں، کیونکہ ایک تجارتی قافلہ تھا، کوئی جنگی لشکر نہیں تھا، تو اس لیے جو آسانی کے ساتھ جانا چاہے اس کے لیے حکم تھا. پھر یہ کہ بعض لوگوں کی سواریاں شہر میں نہیں تھیں، وہ دیہاتوں میں اور دوسری مقامات پر تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بس جو مہیا ہیں وہ تیار ہو جائیں. تو کچھ لوگ تیار ہوئے اور یہ قافلہ جو ہے وہ بدر کے مقام پر چلا گیا. 12 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اس مقصد کے لیے، لیکن آپ کو بعد میں وہاں پہنچ کر یہ اطلاع ملی کہ قافلہ تو خاموشی سے نکل گیا، دریا کے کنارے کنارے چلا گیا. البتہ ان کو چونکہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یعنی کافروں نے بھی یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد، غالباً زمزم غفاری اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر اہل مکہ کو خبر دو کہ ہم سخت خطرے میں ہیں. چنانچہ وہ ایک تیز رفتار سانڈنی پر سوار ہوا اور اس نے اس کے ناک اور کان کاٹ دیے. یہ اہل عرب کا دستور تھا کہ جب خطرے کا وقت ہوتا تھا اور اپنے قبیلے کو اسے آگاہ کرنا چاہتے تھے تو جانور کا ناک اور کان کاٹ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے کپڑے کو بھی آگے اور پیچھے سے دامن پھاڑ لیا اور ہودج کو الٹا کر کے جو ہے اونٹ پر رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر اس کیفیت کے ساتھ اور حیات کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور سارے کے سارے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ 1000 کا لشکر تقریباً اس وقت فوری طور پر 3 دن کے اندر اندر تیار ہوا، اور وہ جو ہے وہاں سے منزل بمنزل بدر پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع مل گئی کہ قافلہ تجارتی تو چلا گیا لیکن اس کی جگہ اب جنگی لشکر آ گیا. اب مسلمانوں کی تیاری تو جنگی لشکر سے لڑنے کی تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چند صحابہ اکرام کو لے کے چلے تھے جن کی تعداد بعد میں گنی تو 313 تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تعداد کا علم ہوا تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اصحاب طالوت جو ہے وہ بھی 313 ہی تھے، اس لیے اچھا شگون ہے، انشاءاللہ فتح ہوگی. بہرحال اب آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ایسے لشکر سے واسطہ پڑنے والا تھا جو مکمل مسلح تھا، اور یہ پہلا معرکہ تھا اسلام اور کفر میں، اس لیے آپ نے صحابہ اکرام کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ بھائی تمہارا اب کیا خیال ہے، لڑنا چاہیے یا نہیں. تو بہرحال صحابہ اکرام میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام انہوں نے فرمایا، اور خاص طور پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بات جو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم فرمائیے، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں چاہیں جہاں پر لے جائیے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے بڑی دعائیں دیں، لیکن انصار میں سے اس وقت تک کوئی آواز نہیں اٹھی تھی، تو چونکہ ان سے معاہدہ مدینے کے اندر کا تھا، مدینے سے باہر ابھی جنگ ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے ان کی طرف رخ کیا، فرمایا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو انصار کے سردار تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بھی مکمل تیار پائیں گے، اور جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مرنا جینا اب آپ کے ساتھ ہے، آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی بڑے حوصلہ افزا بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے انہیں بھی بہت دعائیں دی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ لشکر کی ترتیب دی گئی، تو کفار کا جو لشکر تھا وہ اچھی جگہ پر پہلے ہی قابض ہو چکا تھا، مسلمانوں کے حصے میں اتنی کوئی خاص اچھی جگہ نہیں آئی تھی۔ تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے، اس جگہ کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے، تو یہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یا ہم اپنی مرضی بھی کچھ کر سکتے ہیں اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں اختیار ہے، اگر یہ جگہ مناسب نہیں ہے تو ہم اور کہیں چلتے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے اور ہم ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر ایک پانی کا چشمہ بھی ہے، تاکہ پانی کے چشمے پر بھی قبضہ کر لیں، اور وہ اس جگہ اس سے بہتر۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پر وہاں تشریف لے گئے، اور بعد میں پھر بعض مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ ہم آئے تھے ایک تجارتی قافلے سے لڑنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو قافلوں میں سے ایک قافلے پر فتح کی خوشخبری دی ہے، اب چاہے وہ تجارتی قافلہ ہو یا جو ہے مسلح لشکر ہو، دونوں میں سے ایک پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو بعض مسلمان جو تھوڑے کم ہمت تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ تجارتی قافلہ ہوتا تو زیادہ آسان تھا، اب یہ لشکر جو ہے مسلح ہے، اس سے لڑنا ذرا مشکل ہے۔ تو بہرحال کم ہمتی کی بات تھی جو صحابہ اکرام کی شان کے خلاف تھی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے کافی ان کو کہا کہ بھائی مسلمان کو وہ جو ہے وہ باہمت ہونا چاہیے، اور کم ہمت اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بعض صحابہ کے دل میں خیال تھا کہ ہم تجارتی قافلے سے لڑتے تو شاید کامیابی ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حکم تھا، اس لیے سب کے سب تیار تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معاملہ یہ فرمایا کہ ایک تو یہ کیا کہ ان پر نیند طاری کر دی، مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، یعنی وہ پریشان تھے، سوچ و بچار میں تھے، تو اللہ نے ان کو سکون سکینے نازل فرما دیے اور نیند آ گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام بات فرماتے ہیں کہ لشکر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس پر نیند طاری نہ ہوئی ہو، اور سب سو گئے آرام کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ ایک مقام پر جو ہے وہ خیمہ بنا دیا گیا تھا، عریش جس کو کہتے ہیں، آج بھی بدر کے مقام پر مسجد عریش، اب تو بہت شاندار قسم کی مسجد بن گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آدمی جا کے دیکھے اور دو رکعت نماز بھی وہاں پڑھے، کہ وہاں کے چپے چپے سے محبت پھوٹتی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم آدمی یہ تصور کر لے کہ یہاں کے جو پہاڑ ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑوں پر بھی نظر فرمائی ہوگی، تو آدمی اس تصور سے جب ان کو دیکھتا ہے اس سے بھی محبت پھر ٹپکتی ہے اور مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال وہ مسجد عریش آج بھی الحمدللہ وہاں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اصل میں خیمہ لگایا تھا، آپ کے لیے لگایا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض روایات کے مطابق ہلکا سا جھونکا نیند کا آیا، اور پھر آپ فوراً خوش ہوتے ہوئے اٹھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ تھے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور پھر آپ باہر نکلے اور آپ نے ان مقامات کی نشاندہی کی کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، اور یہاں فلاں، ایک ایک کی جو ہے وہ نشاندہی فرمائی۔ اور جب بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی تو دیکھا جس جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کافر کی نشاندہی کی تھی اس کافر کو وہیں پر پڑا ہوا پایا۔ ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ لشکر کفار کا مکے سے چلا تھا، تو ابو جہل نے خاص طور پر غلاف کعبہ پکڑ کر اور مکے کے سرداروں نے ایک دعا کی تھی، اور دعا بھی مطلقاً کی، ایک دعا تو یہ ہوتی کہ وہ کہتے کہ اللہ میاں ہمیں فتح عطا فرما، لیکن دیکھیے اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ کیا کہ انہوں نے جو دعا کی وہ یہ کی، ابو جہل نے یہ دعا کی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہو اسے فتح عطا فرما، اور ہم میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کو فتح عطا فرما، اور ہم میں سے جو تیرا پیارا ہو اس کو فتح عطا فرمائے، یعنی ایسی دعائیں کی اس نے مطلقاً جو اصل میں اس کی اپنے لیے بد دعا تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے وہ دعا تھی، اللہ رب العزت نے اس کی عقل کو اوندھا کر دیا تھا. تو بہرحال ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ نیند تاری ہو گئی، دوسرا معاملہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کہ بارش بھیج دی. اب بارش بھیجی تو جہاں مسلمان کا لشکر تھا مسلمانوں کا، وہاں ہلکی فوار پڑی، ہلکی ہلکی، تو ریتیلا علاقہ تھا، ریت جم گئی، اور جمنے کے بعد وہ میدان بن گئی، مسلمانوں کے لیے چلنے پھرنے میں اس کی سہولت حاصل ہو گئی. اور جہاں کافر تھے وہاں پر جو ہے مٹی تھی، تو وہاں خوب بارش ہوئی، جس سے وہ دلدل بن مختلف طریقوں سے، مثلا آپس میں قتال اور اپنی تعریف جب جیسے کہ ہوتی ہے فاتح لشکر کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے صحابہ کرام تم آپس میں اپنی تعریفیں بیان نہ کرو، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا. حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مٹی ہم نے کہا تھا کہ پھینکو، تو آپ نے جو پھینکی تو یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. مطلب اس کا یہ اثر کہ ایک ایک کافر کی آنکھ میں، ایک ایک کافر کے جو ہے وہ چہرے پر جا کے پڑ جائے، یہ سوائے اللہ کے تصرف کے اور کیا. تو گویا اسباب سے مسبب الاسباب کی طرف لگا دیا کہ اسباب پر مت جاؤ، مسبب الاسباب کو دیکھو، تقوی اختیار کرو، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تفاخر نہ کرو. اس قسم کی بہت سارے جو ہے وہ نصیحتیں بھی اس میں کی گئیں. ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب کافر بھاگے تو تین لشکر ہو گئے، یعنی تین قسم کی جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت تو وہ تھی جو مال غنیمت حاصل کرنے لگی، یعنی ان کا مال ان کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا. ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا اور جاتے جاتے بھی ان کو نقصان پہنچایا. ایک جماعت وہ تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھی، اور وہ دائیں بائیں اس لیے آپ کے ساتھ تھے کہ کہیں خفیہ طور پر چھپا ہوا دشمن ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ کر دے، تو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ تھے. اب جب سب کے سب اکٹھے ہوئے تو بعض صحابہ کرام جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی مال غنیمت تو ہم نے جمع کیا ہے، لہذا اس پر سارا حق بھی ہمارا ہی ہے. تو جن لوگوں نے پیچھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کا پیچھا نہ کرتے تو تم اتنے اطمینان سے یہ مال غنیمت حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور اسی طریقے سے وہ جماعت جو صحابہ کرام کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھی، ان میں سے کہا کہ اگر ہم بھی چاہتے تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام چھوڑ کے مال غنیمت جمع کر سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر یہ مال غنیمت جمع نہیں کیا. تو بہرحال یہ آپس میں جب باتیں ہوئیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال کہ غنیمت کا مال کس کے لیے ہے، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ اور رسول کا ہے، کسی کا بھی کوئی مالک نہیں، یہ سارا کا سارا مال اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، یہ سب کا سب اس کے مالک بھی اللہ اور رسول ہیں. قل الانفال للہ والرسول، اور تمہارا کام کیا، فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی اصلاح کے کام کرو. مطلب یہ تھا کہ تمہاری شان کے یہ لائق نہیں ہے. تو بہرحال چونکہ ابتدائی زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا معرکہ تھا، اس سے پہلے کبھی جنگ کا اتفاق بھی نہیں ہوا، تو اس لیے اس قسم کی بہت سی باتیں سامنے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح بھی فرما دی کہ اصل معیار تقویٰ ہے، مال و دولت کوئی معیار نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال وہ مال قرار پایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر اس مال کو جو ہے سب میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا. اب اس زمانے میں بھی جو مال کی تقسیم ہے وہ کئی طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض موقع پر خاص کافر کو جب کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اس کافر سے جو مال حاصل ہوتا ہے، جو اس سے جو ہے وہ اسلحہ حاصل ہو یا گھوڑا ہے وہ حاصل ہو یا گاڑی ہے وہ حاصل ہو، تو ایک تو یہ صورت ہے کہ اسی مجاہد کو دے دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تمہارا ہے، کیونکہ تم نے اس کو مردار کیا اور تمہیں نے حاصل کیا، اس لیے اس کا سارا مال تمہارا. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت جمع ہوا اور پانچواں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہو اور باقی سارا مال تقسیم ہو جائے. چنانچہ اس موقع پر بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک صحابی جن کے بھائی شہید ہو گئے تھے، حضرت عمیر، وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بھائی نے، جس شخص نے حضرت عمیر کو مارا تھا، تو ان کے بھائی نے پھر اس کو مارا، اور مارنے کے بعد اس کی جو تلوار تھی وہ اپنے قبضے میں لے لی، اور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اور دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، لیکن اس وقت تک چونکہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی جمع کرو. لیکن وہ جب پلٹ کے جانے لگے جمع کر کے تو دل میں تھوڑا سا ان کے وہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ مارا اس کو اور مجھے ملنی چاہیے تھی یا مجھے دے دیتے تو اچھا تھا، کم از کم میں نے محنت کی تھی مجھے مل جاتی، اس قسم کا دل میں تھوڑا سا کچھ خیالات تھے. اللہ کے رسول نے انہیں واپس بلایا اور فرمایا کہ لو یہ تلوار اب تم ہی لے لو. کیونکہ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول کو اختیار مل گیا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. جب تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم پر عمل کرایا، لیکن جب نیا حکم آ گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار بھی ان کو دے دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی نبی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما بھی دیا کہ وما ينطق عن الهوى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، جو وحی کی جاتی ہے وہی کچھ فرماتے ہیں. یعنی وحی کے علاوہ اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یا اپنی خواہش نفس سے کچھ بات نہیں کہتے. تو بہرحال اس صورت میں تقریباً اسی کا ذکر ہے. پھر بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ تم اپنے دلوں کو ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مدد فرشتوں سے بھی کریں گے. چنانچہ ایک موقع پر 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا، پھر دوسرے موقع پر 3000 کا وعدہ کیا گیا، اور پھر ایک موقع پر 5000 کا وعدہ کیا گیا. تو میں نے کل پرسوں ہی یہ بات بتائی تھی کہ ویسے تو اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کی نفسیات کو بھی تو جانتے ہیں، لوگ تعداد کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے تو دل چھوڑ بیٹھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں 1000 کی تعداد ہے، لہذا یہاں بھی 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد مزید 3000 کا وعدہ کیا کہ اگر، اور پھر اگر یہ کیفیت ہو کہ بھئی اگر یکبارگی حملہ کریں گے تو ہم 5000 بھیج دیں گے، مطلب تم فکر مت کرو. تو مسلمانوں کو ڈھارس دینی تھی. تو بعض جنگوں کے موقع پر فرشتوں کی مدد بھی ثابت ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سفید رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے، اور جنگ حنین میں غالباً صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جو فرشتے مدد کے لیے آئے وہ سرخ رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قلوب کو ڈھارس دینے کے لیے اور ان کو پختہ کرنے کے لیے یہ فرشتوں کی مدد بھی نازل فرمائی، اس کا بھی ذکر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ فرمایا. اور ایک بات جو بات کہنے سے رہ گئی، میں نے شروع میں کہا کہ سارے لشکریوں پر نیند تاری ہو گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نماز میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہم لوگ سوتے رہتے ہیں نماز میں، بہت سارے ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی غلطی آتی ہے تو ہم بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ غلطی آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نیند سے اڑ جاتے ہیں. تو بھائی میں نے کہا سوتے کیوں رہتے ہو، پہلے سے تیار رہا کرو. تو اس لیے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ نیند کو بھگانے کا سامان کر لیا کرے کہ مستعد ہو کے کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سننے سنانے کی صحیح طور پر ہمیں توفیق عطا فرما دے. میدان جنگ میں اصل میں خلاف قیاس ہے، جب آدمی کی جان پر بنی بھی ہو تو نیند کہاں آتی ہے، لیکن نیند آنا خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے قلب پر ایسا اطمینان اور سکینہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے کہ اسے نیند آ رہی ہے. ورنہ میدان جنگ جہاں پر تلواروں کے سائے میں آدمی پڑا ہو وہاں پر کسی کو نیند آتی ہے، نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے. لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور اس میں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے عذاب مانگا، یعنی کفار نے کہا اگر آپ حق پر ہیں تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر بارش برسا دیں پتھروں کی، کیوں نہیں آتی ابھی اتنا بھی عذاب علیم یا کوئی دردناک عذاب ہمیں دے دیا جائے. یہ کفار نے عذاب مانگے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب دوں یہ نہیں میں کروں، یعنی آپ کی ذات جو ہے یہ عذاب میں رکاوٹ، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دوں گا. اور دوسری صورت جو عذاب سے بچنے کی فرمائی وہ یہ کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک بھی اللہ عذاب نہیں دیں گے. تو یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہمارے لیے نعمت، جب تک آپ تھے اس وقت تک اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک امان ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، اور وہ ہے استغفار. اس لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے مامون و محفوظ رکھے. اسی طریقے سے ایک اگلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تمہیں چاہیے کہ تم سارے کے سارے اسباب اختیار کرو، یعنی میدان جنگ میں جانے کے لیے اور میدان جہاد کے لیے جو کچھ بھی تم تیاری کر سکتے ہو وہ کرو. اب لازمی بات ہے کہ یہ حکم عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، خاص اس اعتبار سے کہ جو حکام ہیں ان کے لیے کہ وہ ہر طرح کی تیاریاں کریں، کوئی روکتا اور منع تو نہیں کرتا کہ جو بھی تیاری زمانے کی ہے، ہر حال ہر زمانے میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی رہیں، کسی زمانے میں گھوڑے کام آتے تھے، اب جو ہے دوسرے جہاد اور دیگر چیزیں کام آتی ہیں، اب جو اس زمانے کے حسب حال جو بھی ہتھیار ہیں ان کو حاصل کرنا اور تیار رکھنا اپنے آپ کو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ مسلمانوں کی ہیبت اور دبدبہ جو ہے وہ کافروں پر طاری ہو. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ کفار کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو نہیں چاہتے کہ ان کے پاس ہتھیار آئیں، لہذا مختلف قسم کی جکڑ بندیوں میں اور پابندیاں وہ لگائی ہوئی ہیں دنیا کے اندر کے صاحب ہم بنا سکتے ہیں جو چاہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا جی چاہے تو ایٹم بم بنائے، ہمارا جی چاہے تو کچھ اور بنائے، تم نہیں بنا سکتے. حالانکہ ایٹم بم استعمال کرنے والے بھی یہ کفار ہی ہیں، آج تک کسی مسلمان نے تو استعمال نہیں کیا، جبکہ کافر جو ہیں وہ استعمال کر چکے. ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو استعمال ہوئے تو کس نے استعمال کیے تھے؟ وہ مسلمانوں نے کیے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتی قوم کون ہے اور کون غیر محتاط. مسلمانوں نے تو ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا، اور بلکہ ہمیں تو اب تک اپنے ایٹم بم کی حفاظت ہی کرنی پڑ رہی ہے، وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہیں بےچارا پھٹ نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے اسے. تو بہرحال یہ ہماری کمزوری ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی تیاری جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے حکمرانوں کو، دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما دے. اگر مسلمان ایک بھی ہو جائیں تو کافروں پر ان کی یہی ہیبت بہت بڑی، لیکن بس مشکل یہ ہے کہ چونکہ منافقین بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، ان پر ہم حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ ان کی وجہ سے انہوں نے جو عمل وہ کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کو مزین کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے اگلی آیات قرآن میں اللہ رب العزت نے بعض اہل علم کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر عیسائی علماء کا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. لیکن یہاں میں نے خاص طور پر اس کو اس لیے کہا کہ قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے، اب اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہی نہیں ہے مراد جو ان کے علماء ہیں، بلکہ ہمارے علماء بھی اس سے مراد ہیں، جو بھی اب اگر خدا نہ کرے ان برے طریقوں میں مبتلا ہے یا ان برائیوں میں مبتلا ہے جو برائیاں عیسائیوں میں تھیں یا یہودیوں میں تھیں، تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، خاص لوگوں کو بھی عام لوگوں کو بھی، اسی پر ہی انسان جو ہے وہ سدھر سکتا ہے. اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لیں، مثلا جو کچھ بیان ہوتا ہے، بیان سننے والے سوچیں کہ ہمارے لیے تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو ان کے لیے ہو رہا ہے، وہ جو پڑے رہتے ہیں روڈ پار، ہم تو روڈ سے ادھر رہتے ہیں، روڈ پار والوں کے لیے بیان ہو رہا ہے تو اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی. سنانے والا بھی یہ سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے کہیں اس برائی میں خود مبتلا تو نہیں، اور سننے والے بھی چاہیے کہ وہ بھی اس نیت سے سنیں کہ خدا نہ کرے اگر ہم میں یہ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے اس برائی کو نکال دے اور فکر کریں وہ اپنی. تو یہاں پر فرمایا کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے احبار یعنی علماء اور رہبان جو دنیا کو بظاہر تو چھوڑ چکے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں صاحب ہم تو بالکل زاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے ملنگ ملنگ بظاہر ایسے ہوں گے کہ ہاتھ میں بھی کچھ نہیں لیکن پیسے لینے کے لیے ہوتے ہیں، بظاہر ان کی حالت ظاہری کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن پاگل بھی ہوگا تو پیسے لینے کے معاملے میں بڑا عقل مند ہے، پیسہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی. کتنا بڑا پاگل ہو، پیسے 1500 کا نوٹ پکڑا تو پھر اس سے آپ لے کے دکھائیں واپس، گرا نہ دے آپ کو تو پھر بولیے. تو پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عوام اور خواص الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لیا کلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، جھوٹ بول کر مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے، تو اس کو اور ویسدون عن سبیل، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. لازم بات ہے کہ جب ایسا کام کریں گے تو لوگ جو ہیں بدزن بھی ہوں گے، بدگمان بھی ہوں گے، اللہ کے راستے سے روکیں گے بھی صحیح. اور آگے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضه، اور وہ لوگ، اب عام لوگوں کی طرف خطاب آ گیا کہ والذین یکن، اور اس میں چاہے وہ اہل علم کوئی بھی ہو اگر وہ بھی اس میں داخل ہیں تو وہ بھی، والذین یکنزون الذهب والفضه، اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانے رکھے ہوئے ہیں اپنے یہاں، یعنی ڈھیر ہیں ان کے پاس، ولا ينفقون في سبيل الله, اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم, تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے آپ. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اور آگے فرمائے, یوم یحمی علیہ فی نار جہنم, قیامت کے دن یہ مال جو ہے تپا کر گرم کر کے جو ہے, فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, یعنی انسان کے مختلف اعضاء پر بدن پر لگایا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ بھئی یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے سینت سینت کے رکھا اور خرچ نہیں کیا. ھذا ما کنستم, یہ ہے تمہارا خزانہ, لینفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب چکھو تم اپنا مال کا مزہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں اربوں روپے ہیں ان کے پاس, چھوڑ کے مر جائیں گے لیکن خرچ نہیں کریں گے, حتیٰ کہ اپنے عزیز رشتے دار بیمار ہوتے ہیں اور وہ بیچارے کوڑی کوڑی کے محتاج ہوتے ہیں, لیکن ان کی بیماری پر بھی خرچ نہیں کرتے, ان کی ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. حالانکہ آج آنکھ بند ہوئی پتہ چلا کہ لاکھوں کروڑ روپے تو چھوڑ کے بینک بیلنس مر مر آ گئے, ختم ہو گئے, لوگ عیش و آرام کر رہے ہیں. لیکن اگر اسی مال کو کاش کے اپنے لیے خرچ کرتے, ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں, اولاد کے لیے چھوڑنا, یہ وارثوں کے لیے چھوڑنا ممنوع نہیں ہے, لیکن یہ کہ بالکل ایسی فکر کرنا کہ آدمی ضرورت مندوں پر بھی خرچ نہ کرے, اپنے دیگر عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی نہ دیکھے, اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورتوں پر بھی خرچ نہ کریں, تو یہ بہت بری بات ہے. اس مال کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنی ضرورت پر بھی خرچ کرو, اپنی اولاد کی ضرورت پر بھی خرچ کرو, اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو. آخر اللہ نے ہمیں یہ مال دیا ہے, خرچ کرنے کے مواقع پر اگر خرچ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. بعض لوگوں کے عزیز رشتے دار میں نے دیکھا اسپتالوں میں داخل ہیں, اب انہیں اس پر خرچ کرنا پڑتا تو بےچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ خرچ ہو گئے, 4 لاکھ خرچ ہو گئے, بھائی کب خرچ کرو گے. اب موقع ہے, اللہ تعالی نے دیے ہیں تو خرچ کر رہا ہو, نہیں ہوتے تو خرچ ہی کہاں سے کرتے بتاؤ. کتنے بےچارے ایسے ہیں کہ ہر آدمی آغا خان میں داخل کرا دیتا ہے اپنا مریض, یا لیاقت نیشنل میں کرا دیتا ہے, یہاں پر بھی کوئی کم تو نہیں, کیونکہ یہاں تو میٹر چالو ہو جاتا ہے, آدمی جب داخل ہو گیا اسپتال میں اب میٹر چالو ہو اس کا, صبح سے شام تک کتنا بن رہا ہے, 3 دن رہ گیا تو پتہ چلا 40-50 کا خرچ ہو گیا بھائی, اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے, اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ آدمی کہیں تھانہ کچہری کا اس کا واسطہ پڑ جائے یا اسپتالوں میں چکر لگانے پڑ جائیں, اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو, لیکن اگر خدا نہ کرے کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے اور اللہ نے مال و دولت دیا تو اس کو صحیح اور جائز جگہوں پر اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اپنے بہن بھائیوں پر, اپنے دیگر عزیزوں پر خرچ کرنا چاہیے. اور آگے اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اور جب ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جاتا تو مکر جاتے ہیں. بعض منافقین ایسا کرتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے الٹی سیدھی بات کرتے تھے, جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں. ایک ایسے ہی موقع پر ایک منافق نے قسم کھا لی, آپ نے فرمایا کہ اچھا دونوں قسمیں کھاؤ کہ تم نے کہا یا نہیں کہا. تو جو صحابی تھے انہوں نے بھی کھائی اور جو منافق تھا اس نے بھی جلدی سے کھا لی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے. جب آیت نازل ہو گئی تو اس کو بھی فوراً احساس ہوا, اس نے کہا جی ہاں جی میں نے جھوٹ بولا تھا, یہ واقعی سچے ہیں, میں نے کہا تھا اور اللہ نے مجھے چونکہ اختیار دیا توبہ کرنے کا, اس لیے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں. اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی اس نے اور پھر مخلص رہے. بعد میں پھر صحابی کے داخل ہو گئے اور اخلاص کے ساتھ رہے. اسی طریقے سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس کا بھی ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا, اور آ کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا فرمائی میں مالدار ہو جاؤں. یہ خاص واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بس دعا کریں جی گھر میں جو ہے وہ سونا چاندی کے ڈھیر لگ جائیں اور بس مال آنا شروع ہو جائے. کسی طریقے سے عام طور پر دعاؤں کے لیے زیادہ تر اللہ تعالیٰ بہرحال سب کی پریشانیاں دور فرما دے. آج دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہم کسی کے آگے محتاج نہ ہوں, ذلیل نہ ہوں, رسوا نہ ہوں. اب یہ کہ آدمی کہے کہ ایک صاحب عرب پتی ویسے تھے, کہنے لگے بس میری ایک تمنا ہے کہ کوئی 2 ارب اور آ جائے میرے پاس. میں نے کہا تیرے پاس جب 2 ارب آ جائیں گے پھر تمنا یہ ہوگی 4 اور آ جائیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ واقعہ ہمارے لیے باعث ہے عبرت جو میں سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ آپ دعا کر دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا میری حالت اچھی نہیں لگتی, یعنی میں جس حالت پر ہوں. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے چاہوں تو اللہ تعالیٰ سونا چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دیں, یعنی دائیں بائیں میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں, لیکن اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا, تو کیا تمہیں میری حالت اور کیفیت پسند نہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور چلا گیا. لیکن پھر کچھ دن کے بعد آیا اور کہا کہ آپ دعا کر دیں میں مالدار ہو جاؤں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر مال آ گیا تو میں خرچ کروں گا، جو صاحب جن کا حق ہے ان کو حق بھی دوں گا اور لوگوں کی ضرورتوں پر بھی خرچ کروں گا، آپ دعا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی کہ اللہ میں اسے مالدار کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی. بکریاں تھیں اس کے بعد، اس زمانے میں یہی مال ہوتا تھا، بکریاں، بھیڑیں اور اونٹ اور اس قسم کے جانور، اس کو مال سمجھا جاتا تھا بہت بڑا، گھوڑے وغیرہ. تو بہرحال اس کی بکریوں میں اضافہ ایسا ہونا شروع ہوا کہ پہلے پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، اب جب اس کی بکریوں میں اضافہ ہوا تو وہ تھوڑا وہاں سے اس نے زمین آگے کہیں لی، اب صرف دو نمازیں پڑھنے شروع کی، ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے آتا تھا، باقی نمازوں میں غائب. اس کے بعد اور مال میں اضافہ ہوا تو اس سے اور ذرا دور جا کے جگہ لے لی، اب صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، آٹھ دن میں ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. لیکن وہ بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا مال میں، اب اس کا وہ جو جنگل تھا وہ بھر گیا بکریوں سے، تو اور دور چلا گیا، اب پتہ چلا کہ وہ جمعے سے بھی غائب ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ سالبہ نظر نہیں آتا، سالبہ نام تھا، سالبہ نظر نہیں آتا. تو کہا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مال و دولت میں اتنا اضافہ کر دیا اس کے، اور جانور اتنے بڑھ گئے کہ مدینہ اور اس کا قرب و جوار جو ہے ناکافی ہو گیا، اس لیے وہ دور چلا گیا، اب یہاں نظر نہیں پڑتا. تو آپ نے فرمایا یا وہی حسالبا، یا وہی حسالبا، یا وہی حسالبا، افسوس ہے سالبہ پر. یعنی آپ نے تین مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی صدقات اور زکات کا مال لینے کا حکم فرمایا، تو آپ نے باقاعدہ عامل بھیجے، تو مختلف جگہوں پر بھیجے، تو سالبہ کے پاس بھی بھیجا اور ایک اور صاحب تھے بنی سلیم کے، ان کے پاس بھی بھیجا. تو یہ صاحبان جو عامل تھے زکات وصول کرنے کے لیے، جب سالبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ دکھاؤ لکھا ہوا کیا ہے. جب لکھا ہوا دکھایا تو کہنے لگا بھائی یہ تو جزیہ ہو گیا، یہ تو ٹیکس ہو گیا ایک طرح کا. پھر کہنے لگا خیر تم آگے چلے جاؤ اور جا کر پہلے دوسروں سے وصول کر لو، جب واپسی میں گزرو تو میرے پاس سے ہوتے ہوئے جانا. وہ وہاں چلے گئے، بنی سلیم کے جو قبیلہ تھا وہاں پر پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے حکم دے کر بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی. تو اپنے جو بھی ان کے پاس جانور تھے ان میں سب سے عمدہ چھانٹ چھانٹ کر انہوں نے اللہ کے رسول کے قاصدوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ قبول کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے کہ اچھا اچھا مال چھانٹ کے لے لیں اور خراب چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم درمیانہ مال لیں، رچا یعنی نہ بالکل بہت عمدہ نہ بالکل ردی، بلکہ درمیانہ اوسط درجے کا. تو انہوں نے کہا نہیں، میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے لیے عمدہ سے عمدہ مال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجوں، اور میری یہ خواہش ہے یہ لے کے جاؤں. بہرحال انہوں نے قبول کیا اس کو. اس کے بعد پھر اور جگہوں سے بھی لیتے ہوئے جب یہاں پہنچے، اب انہوں نے کہا تو کہا ذرا وہ پھر دکھانا لکھا ہوا کیا ہے. پھر اس کو پڑھا اور پڑھ کے کہنے لگا یہ تو جزیہ ہو گیا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، مسلمانوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگا خیر تم جاؤ میں خود ہی پہنچا دوں گا، یہ کچھ کروں گا. چل دیا نہیں پھر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ قاصد پہنچے، آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا یا وہی حسالبا، یا وہی حسالبا، یا وہی حسالبا، تین دفعہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ کو ان کے ذریعے پتا بھی چلا، تو آپ نے فرمایا کہ ہلاکت اور افسوس ہے سالبہ پر. بہرحال جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کے جو عزیز رشتے دار تھے وہ اس کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ تیرے بارے میں آیت قرآنی بھی نازل ہو گئی ہے، اور تو جا کے فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ اور معافی مانگ. تو بہرحال اب یہ آیا اور آ کر کچھ مال وال جانور لے کے آیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ میرے جانور قبول کر لیجئے زکات. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے روک دیا ہے تیرے مال کی زکات قبول کرنے سے، اس لیے میں تیرے مال کو قبول نہیں کروں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ تعالی نے منع فرما دیا تھا، اور اللہ تعالی ایسے تو منع نہیں فرماتے، اللہ دلوں کے ارادوں کو جانتے ہیں. تو اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ صرف ویسے ہی کر رہا ہے، اصل میں دینے وینے کی اس کی نیت نہیں ہے، لیکن ابھی اپنے اوپر سے مصیبت پریشانی اور جو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اس کے خلاف، تو اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے منع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا. پھر یہ شخص سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو میں بھی قبول نہیں کر سکتا. پھر سیدنا صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ اس کا مال قبول نہ کریں. تو افسوس ہے ایسے مال کی نحوست سے، آپ اندازہ لگائیے. پھر یہ اسی حالت پہ مر گیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ کفر پر مرا، کیونکہ کافر سے زکات وصول نہیں کی جا سکتی. زکات تو مسلمان دیتے ہیں، کافر تو نہیں دیتے، اسی طرح کافروں کو دی بھی نہیں جا سکتی، نہ کافروں سے لی جاتی ہے نہ کافروں کو دی جاتی ہے، اس کا جو مصرف ہے وہ مسلمان ہی ہے، مستحق مسلمان. اور جو لوگ مستحق ہیں ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب زکات ادا کریں تو مال کو پھینک نہ دیا کریں، بلکہ اس کی کچھ نہ کچھ چھان پھٹک کر لیا کریں، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کے، بعض لوگ مانگتے نہیں ہیں بےچارے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر جو پیشہ ور ہیں صبح سے لے کر شام تک مانگنا ہی ان کا کام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس لیے ان سے گریز کریں، بلکہ پیشہ وروں کی بجائے ایسے مخلص لوگوں کو دیں جو واقعتاً ضرورت مند ہوں. تو کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا کہ وآت الزکاۃ، زکات ادا کرو، یہ نہیں کہا زکات پھینکو. اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، فرمایا بار بار کہ نماز کو قائم کرو جیسے قائم کرنے کا حق ہے، اور زکات ادا کرو جیسے ادا کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کی توفیق ادا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں، ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما دیجیے، ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ اپنے فضل سب کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بھی جس تکلیف میں مبتلا ہے آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، راحتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ قلت مال کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنا عطا فرما دیجیے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اے اللہ ہمیں اتنا عطا فرما دیجئے کہ ہم دینے والے بن جائیں، ہمیں اتنا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم زکات دینے والے بن جائیں، خیرات کرنے والے بن جائیں، حج اور عمرے کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمارے یہ ہاتھ آپ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلیں، ہم کسی سے کچھ طلب نہ کریں. اے اللہ اپنے فضل سے سوال کی لعنت سے بچائیے، سوال ایک ذلت ہے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے جس کی جو بھی ضرورتیں ہیں اے اللہ جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ایسا مال عطا نہ فرمائیے جو ہمیں مبتلا کر دے فتنوں میں، یا تیرے دین سے ہمیں برگشتہ کر دے، یا تجھ سے ہمیں برگشتہ کر دے. اے اللہ ایسا مال بھی عطا نہ فرمائیے جو ہمارے لیے آزمائش اور امتحان ہو. اے اللہ ہمیں کسی امتحان سے دوچار نہ فرما، ہم کمزور ہیں ایمان کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہماری لاج رکھ لے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ تھانے کچہریوں سے، عدالتوں کے چکروں سے، ہسپتالوں سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، ہم عافیت طلب کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم عافیت مانگو، تو تم عافیت مانگا کرو، اور عافیت میں ساری خیریں آ جاتی ہیں. اے اللہ اس لیے ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں، ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ہمارے جو عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، قرابت دار ہیں، دوست احباب ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، عزیزوں کے عزیز، رشتے داروں کے رشتے دار ہیں، ان سب کے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں آپ ہم سب کو عافیت عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاۃ من النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.